حاکمیت اعلیٰ جو ہوتی ہے وہ ہر ملک اور ہر زمانے میں ہر لحاظ سے اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. جو عہدے لوگوں کو ملتے ہیں یہ تو نائب ہونے کی حیثیت سے ملتے ہیں. تو کسی جماعت کو، پارٹی کو، ملک کو یا قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کرے. قانون سازی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے قرآن و سنت کی شکل میں امت کو اور انسانوں کو قانون دے دیا. اب یہ انسان اس قانون کو نافذ کریں اور نافذ کرنے کی جدوجہد کریں. البتہ قانون سازی نہیں کر سکتے، اور اس سے بڑا جرم، اس طرح قرآن نے کہا نا کہ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگوں کو روکے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے بڑا جرم اس زمین پر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی بات کی جائے تو یہ پوچھا جائے لوگوں سے کہ کیا آپ اس کے حق میں ہیں، اور یا پارلیمنٹ کے اندر یہ دیکھا جائے کہ کتنے ممبر شریعت کے حق میں ہیں اور کتنے اس کے مخالف ہیں. یہ کھلم کھلا اللہ سے بغاوت ہے، اور یہ کھلم کھلا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. جلد یا یہ کھلم کھلا اللہ سے بغاوت ہے، اور یہ کھلم کھلا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. جلد یا بدیر اللہ کا عذاب اور غضب ٹوٹے گا ان پر جو اللہ کے قوانین کے بارے میں اس کمزور مخلوق سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ کا قانون منظور ہے. اور اگر ایسا ہو کہ اکثریت یہ کہہ دے کہ ہمیں یہ بل منظور نہیں ہے تو اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو. تو ایک حق کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرو، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو عدل اور انصاف فراہم کرو. اور عدل اور انصاف لوگوں کو سوائے قرآن و سنت کے کسی اور دین یا کسی اور قانون میں نہیں مل سکتا. دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ اس کے ساتھ ساتھ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى، چونکہ تم ہمارے خلیفہ ہو اور ہمارے نائب ہو، اور ہم نے تمہیں خلافت صغرا اور کبرا دونوں دی ہیں، اس لیے لا تتبعِ الْهَوَى، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پہ تم اللہ کے کسی حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنی شروع کر دو. اگر ایسا کرو گے فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ بات تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر کے کہیں اور لے جائے گی. اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شدید عذاب دیتا ہے، اور اس عذاب میں ایک اہم عذاب کی شکل یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ان کو بھلا دیا جائے گا، جن کے بارے میں قرآن میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ ان سے اللہ یہ فرمائے گا کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تمہارے پاس میری نشانیاں اور میرے حکم آئے تھے، تم لوگوں نے ان کو بلا دیا تھا. وکذالک الیوم تنسا، آج تمہیں بلا دیا گیا. تو سورہ صاد 23 سپارے کی اس 26 آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو خلافت کبرا جب دی گئی تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا، اور کبھی بھی اپنے نفس کی کسی خواہش پہ عمل نہ کرنا، اس لیے کہ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور حکومت میں ان دونوں باتوں پہ عمل کیا، اللہ کے حکموں کو نافذ کیا، اور اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی چیز کی سب کو دعوت دی. تو خلافت فی الارض یہ ہے انسان کی پیدائش کا مقصد، جس طرح اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنا چاہا اس نیت سے کہ یہ ہماری خلافت کا فریضہ اس زمین پر انجام دے گا. تو یہ وہ عظیم مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا, اور اس انسان کو عبث اور فضول اور یوں ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ تمہیں ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اور یہاں تمہیں بھیجا گیا ہے. تم اللہ کے نائب ہو, اور جب اللہ کے نائب ہو تو نمک حلالی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صرف اسی کے احکامات پر چلو اور اسی کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرو. جس طریقے پہ دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حکمران یا حکومت کسی کو اپنا نائب مقرر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اگر ذرا سا شبہ بھی پڑ جائے کہ یہ ہماری کسی سیاست کا یا ہماری کسی پالیسی کا مخالف ہے یا اس کو ہم سے اختلاف ہے, تو اس سے فوراً وہ عہدہ چھین لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو وہ حکومت اپنا نائب بنا کر اس علاقے میں بھیجتی ہے. یہی معاملہ انسانوں کا ہے کہ جب یہ اس خلافت پر عمل کرتے رہتے ہیں جو خلافت ان کو دی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات کی بارش ہوتی ہے, اور جب یہ نمک حلال کے بجائے نمک حرام بننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس ایسی قوم کو اور ایسے ملک کو اور اس قسم کے لوگوں کو سفر ہستی سے مٹا دیتے ہیں. اس طرح سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم, آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نافذ کرنا چھوڑ دو گے اور اس کے راستے میں جہاد کو ترک کر دو گے تو يعذبكم عذابا اليما, اللہ تمہیں شدید عذاب دے گا, ويستبدل قوما غيركم, اور تمہیں ہٹا دے گا, تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اللہ لے آئے گا, کسی اور قوم کو اللہ لے آئے گا. اور سورہ فاطر میں ارشاد فرمائے آیت نمبر 16 میں کہ اِن یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, اللہ اگر چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یُذْهِبْكُمْ تمہیں وہ کہیں اور دفع کر دے, تمہیں تباہ و برباد کر دے, وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, اور تمہارے بعد اور تمہارے ہلاک ہونے اور تباہ ہو جانے کے بعد کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور اس سے اس خلافت کا کام لے. اللہ کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور سورہ یونس میں دو آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 13 اور 14 میں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ, ان سے پہلے نہ جانے کتنی وہ قومیں گزری جن کو ہم نے ہلاک کر دیا, لَمَّا ظَلَمُوا, جب انہوں نے حدود سے تجاوز کیا, خلافت والا کام چھوڑ دیا, میری بندگی کے بجائے کسی اور کی بندگی اختیار کر لی, تو ہم نے ان کو ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, ان کے پاس رسول بھی آئے اور یہ رسول نشانیاں بھی لے کر آئے, اس کے باوجود انہوں نے ان پر ایمان قبول نہیں کیا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, ہم مجرموں کو اسی طریقے کا صلہ اور بدلہ دیا کرتے ہیں. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ, اس کے بعد تم کو ہم نے ان کا خلیفہ بنایا, کیونکہ وہ چلے گئے ان کے بعد تم آئے, تو ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا. ثم جعلناکم خلائف فی الارض, پھر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا اس لیے, لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کون سا عمل کرتے ہو. ان دو آیات میں بتا دیا گیا انسانوں کو کہ تم سے پہلے بھی تمہاری طرح کے انسان, ان کو یہی خلافت دی گئی تھی, لیکن لما ظلموا, جب انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر اور دوسروں پہ, تو اہلکنا, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. اور ثم جعلناکم, پھر ہم نے تمہیں خلائف خلیفہ بنایا ان لوگوں کا, اور لننظر کیف تعملون، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کون سا عمل اختیار کرتے ہو، اگر تم بھی حدوں سے تجاوز کرو گے تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور کسی اور قوم سے اللہ تعالی یہ خلافت والا کام لے لے گا۔ اور سورہ انعام کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے جَعَلَكُمْ بنایا تم لوگوں کو خلائف الارض زمین میں اپنا خلیفہ، ورفع بعضكم فوق بعض اور تمہارے درمیان اس نے درجہ بندی بھی کی ہے، بعض لوگ علم والے ہیں بعض جاہل ہیں، بعض صاحب مال ہیں بعض فقیر ہیں، اور اس طریقے کی اور درجہ بندیاں اللہ نے اس لیے کی تاکہ تمہیں وہ آزمائے۔ تو رفع بعضكم فوق بعض درجات، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو جعلکم خلائف الارض ہے، یہ جو تمہیں ہم نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ اللہ تعالی تمہیں آزمائے، لیبلوکم تم لوگوں کو آزمائے، فیما آتاکم اس خلافت کے بارے میں جو اس نے تمہیں دی ہے۔ تو یہ خلافت اس لیے دی گئی ہے کہ تمہارے عمل کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم حقیقت میں خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے اس زمین میں اللہ کے حکموں کو نافذ کرتے ہو یا اس سے بغاوت کرتے ہو۔ ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم، اگر تم حقیقی معنوں میں اللہ کے خلیفہ بن کے دکھاؤ گے تو انہ لغفور الرحیم، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو انہ سریع العقاب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور بہت جلد عذاب بھی بھیج سکتا ہے۔ تو یہاں پر سورہ الانعام کی آخری آیت میں بتا دیا کہ خلافت اس لیے دی گئی ہے لیبلوکم فیما آتاکم، تمہیں خلافت اس لیے دی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے آزمائے کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس خلافت کا حق ادا کرتا ہے اور کون اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے خلافتیں دی ہیں۔ قوم نوح کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی دعوت کو انہوں نے جھٹلایا، وَكَذَّبُوا تو فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان سب کو نجیناہ ومن معہ فی الفلک، ان سب کو ہم نے نجات دی، اور اس کے بعد وجعلناہم خلائف اور ہم نے ان کو خلافت دی۔ تو جنہوں نے اس خلافت کا انکار کیا اغرقنا، ان کو ہم نے غرق کر دیا اس پانی میں تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان اس میں موجود ہو۔ اور یہی بات قوم صالح کے بارے میں ہمیں ملتی ہے جب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، تم اس بات کو کیوں بھول رہے ہو کہ قوم عاد کے بعد اللہ تعالی نے یہ خلافت تمہیں دی ہے۔ قوم عاد نے اس خلافت کا حق ادا نہیں کیا، ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، اب تمہیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 میں فرمایا کہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، قوم عاد کے بعد ہم نے یہ خلافت تمہیں دی ہے۔ تو قرآن میں جا بجا ہمیں ان قوموں کے واقعات ملتے ہیں جن کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالی نے اپنی خلافت سے نوازا، جب جب بھی کسی نے اس خلافت کا حق ادا نہیں کیا اللہ نے وہ خلافت ان سے چھین لی، دوسروں کو دے دی اور ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس زمین میں، اور جب اس خلیفہ کو جو کہ حقیقی معنوں میں خلیفہ ہو جب اللہ تعالیٰ خلافت کبریٰ سے نوازتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ جب ہم اپنے مخلص اور صالح بندوں کو اقتدار دیتے ہیں. سورہ الحج یہ آیت نمبر 41 میں غالباً ارشاد فرمایا کہ جب ہم ان بندوں کو اقتدار سے نوازتے ہیں, یہ کہ جو حقیقی معنوں میں ہمارے خلیفہ ہیں, الذین امکناہم فی الارض, جب زمین میں ان کو تمکین دی جاتی ہے, حکومت ملتی ہے خلافت صغرا کے ساتھ ساتھ خلافت کبرا, تو یہ کیا کرتے ہیں, اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں, خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں. وآتوا الزکاۃ, اور معاشی میدان میں بھی اسلامی معاشی نظام نافذ کرتے ہیں. ان کی معیشت وہ بھی قرآن و سنت کے تابع ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ مذہب تو ہمارا اسلام ہے لیکن ہماری معیشت سوشلزم ہے, وہ یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہی ہمارا مذہب ہے, معیشت بھی ہماری اسلام, سیاست بھی ہمارا اسلام, سماجی بہبود کے ادارے وہ بھی اسلام, ہمارا ہر عمل انفرادی ہو اجتماعی ہو سارے کا سارا یہ اسلامی ہے اور یہ قرآن و سنت کے تابع ہے. لیکن جو دوسرے ہیں وہ اس میں فرق کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ لو اور جب باہر نکلو تو سیاست تمہاری اپنی مرضی کی, اقتصاد تمہارا اپنی مرضی کا, اور جو تمہاری زندگی کے دوسرے امور ہیں وہ سارے تمہاری اپنی مرضی کے. یہ چیز غلط ہے اور یہ خلافت کے خلاف ہے. جو خلافت اللہ نے دی ہے اس کے یہ خلاف ہے. تو جو اللہ کے خلفاء اور خلائف زمین میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے اس قانون کو نافذ کرتے ہیں, اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور اس کے بعد امروا بالمعروف, معروف کا حکم کرتے ہیں, ونہوا عن المنکر, اور منکر تمام کے تمام امور منکرہ سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں. جو شخص بھی منکر ہو اس کو بھی وہ ہدایت کی طرف راغب کرتے ہیں, اور جو امر منکر ہو اس کو بھی روکنے کی وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں. یہ ہے وہ خلیفہ جو کہ صحیح معنوں میں خلیفہ ہے, اللہ ہے, اس زمین میں اللہ کا حقیقی جانشین ہے, کہ جب اسے اقتدار ملتا ہے اور اسے حکومت یا طاقت ملتی ہے تو یہ نماز کے نظام کو نافذ کرتا ہے, زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتا ہے, نیکیوں کا حکم کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. یہ ہے حقیقت میں خلافت. اور اللہ تعالیٰ نے انہی خلفاء سے, اور خلیفہ کی جمع جو کہ خلفاء ہے یا خلائف ہے, ان سب سے اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ میری تین شرطیں ہیں, اگر ان تین شرطوں پہ تم عمل شروع کر دو تو زمین میں جو خلافت صغرا تمہیں ملی ہے وہ تو ہے ہی تمہارے پاس, تمہیں خلافت کبرا سے بھی اللہ تعالی نوازے گا. ارشاد فرمایا کہ سورہ النور میں ارشاد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے, کس سے؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ نے یہ وعدہ کیا تو کن سے؟ ایمان والوں سے. اور وہ کون ہے؟ منکم, تم میں سے. کون؟ کہ جو اچھا عمل کریں ایمان کے ساتھ ساتھ. دو شرطیں ہیں, ایک ایمان اور دوسری شرط عمل صالح. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے جو لوگ ایمان قبول کر لیں اور اس کے بعد اعمال صالحہ بھی کرتے رہیں, تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے پہ زمین میں اقتدار اور حکومت دے گا اور خلافت دے گا جس طریقے پہ ان سے پہلوں کو اللہ نے یہ خلافت دی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس دین کو زمین میں پھیلائے گا, اسلام پھیلے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, خوف اور بدمنی کی صورتحال کو اللہ تعالیٰ امن میں تبدیل کر دے گا, خوشحالی اور اطمینان اور سکون والی زندگی میں تبدیل کر دے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی اور کو میرا شریک نہ بنائے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح اور تیسرا اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 55 ہے۔ تو تین شرطیں ہیں، ایمان، عمل صالح اور شرک نہ کرنا۔ ان تین شرائط کو جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو خلافت سے نوازتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے وہ ہیں کہ جو ان تینوں شرائط پر عمل کرتے ہیں لیکن وہ حکومت اور اقتدار سے محروم ہیں، اور کتنے وہ ہیں کہ جو ان میں سے ایک شرط کو بھی پورا نہیں کرتے، شرک ان کا اولنا بچھونا ہے اور ان کا جو ایمان ہے وہ بھی حقیقی معنوں میں ایمان نہیں ہے اور اعمال صالحہ سے بھی وہ محروم ہیں۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی کا جو منشا ہے اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف ایک متفق علیہ حدیث میں اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، فرمایا ہر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو کہ حق پر ہوتا ہے اور ٹھیک ٹھاک اسی راستے پہ چلتا ہے جو کہ میرا راستہ ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے۔ وہ ظاہرین علی الحق، یعنی وہ حق کی طرف بلانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ ایسا ضرور ہوتا ہے، یہ وہ گروہ ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے نہ ہی عن المنکر کرتا ہے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تو یہ اپنے اس عمل کو انجام دیتے ہیں، اور ایمان بھی ہوتا ہے، عمل صالح بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرک بھی نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی بعض اوقات نتائج دیر میں ظاہر فرماتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے ان بندوں کی بھی آزمائش کرتا ہے اور دوسروں کی بھی آزمائش کرتا ہے۔ جس طریقے پہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مکے میں آپ نے طویل عرصہ جو جدوجہد کی ہے، 13 سالہ مکی زندگی، وہ شروع سے لے کے آخر تک ایمان سے بھرپور تھی، اعمال صالحہ سے بھرپور تھی، اور وہ ساری دعوت تھی ہی شرک کے رد میں، لیکن اس کے باوجود 13 سال کے بعد اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ ہجرت کی جائے اور مدینہ میں پہلی خلافت کبریٰ، اسلامی حکومت اور اسلامی جو مملکت ہے وہ وجود میں آئی۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، قدوہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے آزمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے آزمایا۔ خباب رضی اللہ عنہ جب آ کر شکایت کرتے ہیں ظلم و ستم کی، جس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو آری سے چیر دیا گیا، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن پھر بھی ان کو اس ظلم نے اپنے دین سے روکا نہیں اور حق بات سے نہیں روکا، اور تمہیں تو ابھی آزمایا ہی نہیں گیا، ابھی تو بہت ساری آزمائشیں باقی ہیں۔ تب اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت خباب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بندوں کو آزماتا ہے، اللہ کے قانون کو اس زمین پر اور ان بندوں پر نافذ کرنے کے لیے کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ تحریک موجود نہ ہو، جس تحریک کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو اللہ کے بندوں پر نافذ کیا جائے۔ ہر ملک میں، اور ہر مقام پہ ایسے مخلص لوگ موجود ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں نہی عن المنکر کرتے ہیں. قرآن و سنت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے, وہ خود بھی اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ اس طرف آؤ, قرآن و سنت کو اپناؤ اور اس کو اپنے اوپر اور دوسروں کا نافذ کرو کہ یہی حقیقت میں خلیفہ کی ذمہ داری ہے اور ہر خلیفہ پہ واجب ہے کہ وہ اس چیز پہ عمل کرے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے جلد آتے ہیں اور بعض اوقات فیصلے دیر میں آتے ہیں. داعی جب اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے اور مبلغ جب تبلیغ کرتا ہے اور واعظ اور مصلح جب واعظ اور اصلاح کی باتیں کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نتائج کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ کبھی اس کے ذہن میں نتائج کا تصور بھی ابھر کے آتا ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے نبیوں کی دعوت ہوتی ہے, اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوتی ہے. نوح علیہ السلام ہزار برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے, ایمان بھی تھا, عمل صالح بھی تھا, شرک پہ رد بھی تھا, شرک ختم نہیں تھا, اس کے باوجود اللہ کی طرف سے فیصلہ بہت دیر میں آیا. تو اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس آیت کا مفہوم یہ نہ لیا جائے کہ جو اس آیت پہ عمل شروع کر دے اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر حکومت مل جاتی ہے اور وہ حکومت پہ قابض ہو جاتا ہے اور اللہ کے قوانین کو وہ لوگوں پہ نافذ کرتا ہے, بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ جلد یا دیر میں اپنے اس وعدے کو پورا کرتا ہے. اور استخلاف سے مراد یہاں صرف خلافت کبریٰ ہی نہیں ہے, بلکہ استخلاف سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی خلافت کی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دینے پر ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو جو وعدے ہم نے اپنے حقیقی خلفاء سے کیے ہیں, جو کہ دین دنیا کی ترقی اور کامیابی ہے اور ہماری رضا ہے, اس سے ہم تمہیں ضرور نوازیں گے. تو جو آدمی مکمل طور پہ ایمان والا ہو اور اعمال صالحہ بھی کرتا ہو اور شرک سے بھی دور ہو تو وہ یقیناً اللہ تعالی کی رضا حاصل کرے گا, کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ کا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے. تو اس کو پورا کرنے کی کئی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں ایک اہم صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے ان اچھے اور صالح اور متقی بندوں کو اقتدار دیتا ہے. اور اگر ہم پرکھنا چاہیں کہ جن کو اقتدار ملا ہے کیا یہ واقعی اللہ کے حقیقی خلیفہ ہیں یا یہ کہ یہ اللہ کے باغی ہیں, یہ نمک حلال ہے یا یہ نمک حرام ہے, تو اس کے لیے ہمیں قرآن نے یہ کسوٹی بھی بتا دی جس کا ذکر میں نے ابھی سورہ حج کی آیت نمبر 41 سنا کر کیا کہ جب اللہ ان کو اقتدار دیتا ہے تو یہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرتے ہیں, نماز, زکوٰۃ, امر بالمعروف, نہی عن المنکر. اگر یہ اقتدار میں موجود ہو تو یہ ہے وہ اقتدار, وہ خلافت کبریٰ جس کا وعدہ اللہ نے ایمان والوں سے کیا اور جو اللہ نے ان کو دیا. اور اگر یہ نہ ہو تو یہ حکومت ہے, یہ خلافت نہیں ہے, یہ حکومت ہے اور یہ خلافت نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی سمجھیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تک آپ زندہ رہے تو آپ نے اللہ کے حکموں کو نافذ کیا, اور جب آپ کا انتقال ہو صحابہ رضی اللہ عنہم نے متفقہ طور پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا خلیفہ بنایا, اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا سلسلہ یہ جاری رہا. تو لفظ خلیفہ اور خلافت, اس سے متعلق چند اہم امور جن کا تعلق خلفائے راشدین کی زندگی سے بھی ہے اور مسئلہ خلافت سے بھی ہے, ان کو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ انجام تک پہنچ جائے. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.